الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے. روحانی اور مادی نعمتیں اللہ پاک کی ہماری طرف کس قدر متوجہ ہیں، قدردانی کی ضرورت ہے، شکر گزاری کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، فرما برداری کی ضرورت ہے، زندگی کے لمحات کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی ضرورت ہے. رات دن تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری زندگی کی کشتی اپنی منزل کے کنارے پر لگ رہی ہے. کامیاب ہیں وہ انسان کہ جو اپنی زندگی کے ان شب و روز کو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور گناہوں سے بچنا، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس انداز سے کرے جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، گناہوں سے، برائیوں سے بچتا رہے، کہ یہی ایک مومن مسلمان کی کامیاب زندگی کا راز ہے. دو چیزیں ہیں جو انسان کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں نیکی کے میدان میں آگے ترقی کرنے سے، اور گناہوں سے بچنے میں جو مشکلات پیدا کرتی ہیں، تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان. اللہ پاک نے دو راستے قائم فرمائے ہیں، ایک راستہ ہے صراط مستقیم جو رحمان کا راستہ ہے، ایک گمراہی کا راستہ ہے جو شیطان اور اس کے چیلے اور کارندے اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. حق اور باطل دونوں ہی دنیا کے اندر موجود ہیں، اچھائی اور برائی دونوں ہی شکلیں موجود ہیں، نیکی اور بدی ہر وقت سامنے انسان کے موجود رہتی ہے. یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کتنی اچھائیاں جمع کرتا ہے اور کتنی برائیاں اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے. دیکھا جائے تو دنیا کے اندر دو قسم کے افراد دکھائی دیتے ہیں، مومن اور کافر، اور پھر مومنین کے اندر بھی دو طبقے دکھائی دیتے ہیں، دنیا دار اور دیندار. ایمان کی دولت تو نصیب ہو گئی، لیکن جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تھی، اس سے دوری رہی، محرومی رہی. تو دو طبقے عام طور پہ انسان کو ملتے ہیں. ایک طبقہ تو انسانوں کا وہ ہے جو دنیا دار کہلاتا ہے، جن کے دل و دماغ میں دنیا ہی کی محبت سمائی ہوئی ہے، جو دنیا ہی کے متوالے ہیں، زندگی کی تمام ترجیحات ان کی دنیا ہی کی خاطر ہوا کرتی ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو دیندار کہلاتا ہے، یہ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے سچے ماننے والوں کا طبقہ ہے کہ جو اللہ پاک کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں، کہ جن کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل چکی ہے، آخرت کے حقائق ان کے سامنے ہیں، پیش نظر ہیں. آخرت کی خاطر وہ دنیا کو پامال کرنا پڑے تو پامال کرتے ہیں، دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہیں کرتے. تو ان دونوں کے دونوں طبقوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. دنیا دار دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دیندار دین کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے غلام، ان کا حال یہی ہے کہ وہ دین کو ترجیح دیا کرتے ہیں اور دنیا وہ ثانوی درجہ رکھتی ہے. دیکھنے میں بھی بڑا فرق نمایاں نظر آتا ہے کہ دنیا کے دیوانے، ان کے چہرے مہرے پر، ان کی زندگی کے شب و روز پر ایک عجیب سی نحوست، بے رونقی سی دکھائی دیتی ہے، جبکہ دینداروں کو اللہ پاک نے ایسی بشاشت، تازگی، نورانیت، رونق عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ایک عام مومن مسلمان بھی نمازی اور بے نمازی کے چہرے میں آسانی سے فرق کر سکتا ہے، دیندار اور بے دین کے زندگی کے طور طریقوں میں فرق کر سکتا ہے، ایماندار اور بے ایمان ان کے طرز زندگی میں آسانی کے ساتھ فرق کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے دین ایمان کے اندر ایسی تازگی اور تراوٹ رکھی کہ جو اس کو کامل مکمل اپناتا ہے تو اللہ پاک نے اس کے وجود کے اندر بھی انوارات اور اس کے متعلقات کے اندر بھی برکات کے سامان فرمائے ہیں۔ جبکہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا کے دیوانے بننے والے، ان کے چہروں پر بھی رونق دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ان کی زندگی کے جو برے کام ہیں شیطان ان برے کاموں کو بھی اچھا کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کہ وہ لوگ کہ جن کے سامنے ان کے برے اعمال بھی اچھے کر کے پیش کر دیے جاتے ہیں تو وہ اپنی برائیوں کو بھی اچھائیاں سمجھتے ہیں، اپنے برے کرتوتوں کو بھی وہ کارنامے سے تعبیر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ واضح فرق ہے دینداری کا اور دنیا داری کا کہ ایک کے مطمح نظر میں دین ہے اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی اور اس کی پسند اور اس کی محبت ہے، اور ایک وہ ہے جو ان چیزوں سے دور نکل گیا، دنیا کی عزت، دولت، شہرت اور مال و اسباب اور ناز و نعم، کر و فر، یہی اس کا مطمح نظر ہے، دو سے چار، چار سے آٹھ کے چکر میں وہ رات دن ایک کیے ہوئے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دیندار بن کے زندگی بسر کرے، اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے۔ اللہ والے کہا کرتے ہیں، دیندار کہا کرتے ہیں کہ محنت کرو، ریاضت کرو، مجاہدے کرو، عبادت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ہر طرح سے کوشش کرتے کرتے اپنے رب کو مناؤ۔ جبکہ ایک عام دنیا دار کی سوچ یہ ہے کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ، یہ کہاں کی پرانی دقیانوسی باتیں ہیں، ماڈرن دور ہے، جیسا دیس ویسا بھیس، نئے زمانے کے نئے فیشن ان کو اپنا کر موج مستی کے اندر زندگی بسر کر کے کھاؤ پی اور مزے اڑاؤ۔ حالانکہ صحیح معنی میں کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس میں اللہ کو محنت کر کے، مجاہدے کر کے، عبادت اور ریاضت کر کے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کو منا لیا جائے اور اس کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ کی خوشنودی یہی سب سے بڑا مومن کا ذخیرہ ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک بیٹا جس سے باپ خوش ہوں تو بیٹا کتنا پرسکون ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ میرے کام کاج سے، میری نوکری چاکری سے، میرے زندگی کے جو مشاغل ہیں اس سے والد پرسکون ہے، مطمئن ہے، تو وہ بچہ بھی مطمئن دکھائی دیتا ہے کہ میرے ابا میرے کاموں سے مطمئن ہیں، خوش ہیں۔ اور اگر وہ کوئی اچھے کام کرے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، تو اور بھی زیادہ سونے پر سہاگے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جہاں کہیں بندہ اپنی زندگی ایسی محنت کے ساتھ گزارے کہ اس محنت کے نتیجے میں اللہ کی رضا مندی اس کو مل جائے، تو یہ مومن کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے کہ جو بندہ اپنی محنت اور ریاضت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے ذریعے اپنے رب کو منا لے، اپنے مالک و خالق کی مرضی کو حاصل کر لے، تو یہی بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نفس اور شیطان ہمیشہ رکاوٹ ڈالتے ہیں نیکی میں آگے بڑھنے سے، اور گناہوں کی طرف دھکیلنے میں یہ ہمیشہ پیش رفت کراتے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں کرنا سیکھ لے اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضیات ہی کو اپنی مرضی بنا لے، تو یہ ایک مومن مسلمان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ انسان جس طرح سے اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر مختلف صفات رکھی ہیں، مختلف اس کے اندر کمالات رکھے ہیں، اور ساتھ میں اس کے اندر قوت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے اس کو قابو میں رکھنے کا۔ مثلا غصہ ہے، ہر انسان کے اندر غصے کی کیفیت موجود ہوتی ہے، لیکن غصے کے وقت میں غصے کو قابو میں رکھنا یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ غصہ بھی کیا جائے اور قابو میں رہتے ہوئے کیا جائے۔ یا خوشی کا موقع ہے، انسان خوشی بھی منائے لیکن قابو میں اور دائرے میں رہتے ہوئے منائے۔ غم کا موقع ہے، غم بھی انسان منائے لیکن دائرے میں رہتے ہوئے منائے، نہ تو خوشی میں آپے سے باہر ہو نہ غمی میں آپے سے باہر ہو، تو ہر چیز کے اندر ایک دائرہ کار ہے۔ تو جہاں کہیں اللہ پاک نے ایسا نظام دیا کہ جہاں محنت اور مجاہدے اور ریاضت اور عبادت کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی مرضی کو حاصل کر لے، تو یہی بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہر موقع اور ہر موڑ پر وہ اپنے رب کی مرضی کو سامنے رکھ کر چلنے والا ہو۔ جس نے رب کی رضا حاصل کر لی، رب کی خوشنودی حاصل کر لی، یہی سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ پاک نے بھی اپنی معرفت کے راستے کھولے ہوئے ہیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے، جو بندہ اپنے مالک و خالق کو پہچان لے، وہ اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہ پاتا، اور جس بندے کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جائے، وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ دنیا جو دھوکے کا ایک گھر ہے، سارا ساز و سامان دھوکا ہی دھوکا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، خود اللہ پاک فرما رہے ہیں، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ تم جب اللہ کے ہاں پیش کیے جاؤ گے تو اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے تمام کے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، یہی سب سے بڑا کامیاب اور کامران انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا گھر، میرا مکان، میری دکان، میری جائیداد، میری فیکٹری، میرا کارخانہ، یہ سارے کے سارے میرے کے لیبل جن چیزوں پہ لگے تھے، آنکھ بند ہوتی سب کے سب وہ پرائے ہو جاتے ہیں۔ جس کو انسان اپنا سمجھ کے جمع کر رہا تھا، معلوم ہوا کہ وہ تو ورثہ کا حق بن گیا۔ تو یہ دنیا جیتے جی ہی پرائی ہو جاتی ہے، اور جیتے جی یہ بے وفائی دکھا جاتی ہے۔ یہی دنیا جس کی خاطر انسان کس قدر پاپڑ بیلتا ہے اور کس قدر محنتیں کرتا ہے، تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی، سب ورثہ کا حق بن چکا ہے، اور وہ آنے والے ورثہ بھی عارضی مالک بنتے ہیں، انہیں بھی وہاں ہمیشہ ملکیت نہیں ملی۔ باپ دادا کی جائیداد ورثہ میں جب آئی، یہ بھی ایک وقت تک کے لیے اس کے وارث بنے، اور اس کے بعد آگے ان کی جو آل اولاد ہے وہ اس کی مالک بن جائیں گی۔ جدی پشتی سلسلے چلے آ رہے ہیں، باپ داداؤں کی میراث اولاد میں اور ان کی میراث ان کی اولاد میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا جس کو انسان اپنا اصل گھر بنا بیٹھتا ہے اور وہاں کے لیے سارے ساز و سامان کرتا ہے، لیکن پل بھر میں یہ بالکل پرائی ہو کر رہ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، دنیا کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو فنا ہونے والا ہے، اور جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دے دیا، نیک کام میں لگا دیا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دی، وما عند اللہ باق، جو اللہ کی یہاں تم نے جمع کرا دیا، یہ مال تمہارا ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ تو دنیا جو دھوکے کا گھر ہے، اس دھوکے کے گھر کی حقیقت جس انسان کو سمجھ میں آ جائے تو وہ اس سے نفرت کیے بغیر نہیں رہتا، اور اللہ کی معرفت جس کو مل جائے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر نہیں رہتا۔ معرفت کا معنی ہے پہچان، اپنے مالک کی پہچان جس بندے کو نصیب ہو گئی، جو اپنے مالک و خالق کو پہچان گیا، خود بخود اس کو پھر اس کے احسانات، اس کے انعامات، اس کی کرم نوازیاں نظر آتی ہیں کہ شب و روز میرے مالک نے مجھ پر کتنے انعامات کی بارشیں کی ہوئی ہیں، مجھے وجود بخشا، زندگی بخشی، ہر لمحے میرے سانس چل رہے ہیں، نعمتیں مجھے فراہم کر رہا ہے، میرے زندگی کے سارے ساز و سامان اس نے مہیا کیے ہوئے ہیں، بچپن سے لے کر بڑا ہو گیا اور آج تک میری روزی کے انتظامات وہ فرما رہا ہے۔ منعم حقیقی کی طرف جب انسان کی نظر اٹھتی ہے تو رب ذوالجلال کی پہچان کے بعد لا محالہ اس کو اپنے مالک خالق سے ضرور بے ضرور محبت بھی ہوتی ہے، اور اس محبت کے حصول کے لیے اہل محبت کے پاس اٹھنا بیٹھنا بہت ہی زیادہ کارگر اور کارآمد طریقہ کار ہے، کہ جس طرح پچھلے مضمون میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر چیز اس چیز والے کے پاس ملتی ہے، سبزی سبزی والے کے پاس ملے گی، لکڑی لکڑی والے کے پاس تو لوہا لوہے والے کے پاس تو اللہ تعالیٰ بھی ملتے ہیں اللہ والوں کے پاس. جب بندہ اللہ والوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے, اللہ کی باتیں شب و روز سنتا ہے, آخرت کی باتیں سنتا ہے, تو خود بخود اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اور پھر وہ محبت خود بخود اس کو آمادہ کرتی ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے پر, اطاعت اور فرما برداری کرانے پر. نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں, گناہوں اور برائیوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ چیز میرے محبوب کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہی ایک بندہ مومن کی اصل معراج ہے کہ اس کو جیتے جی اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے, اور پھر اس تعلق کے اندر ترقی ہوتی چلی جائے کہ دن بدن وہ اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے, اللہ کا قرب خاص اس کو مل جائے, اور پھر بندے کی حالت یہ ہے کہ جو وہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کی پسند کے مطابق ہی اس کے حالات بناتے چلے جائیں. یہ ایک بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ ایک ہے تجویز اور ایک ہے تفویض. تجویز تو یہ کہ انسان پہلے منصوبہ تیار کر لے کہ آئندہ مستقبل میں مجھے کیا کرنا ہے, پوری پلان بنا لی, اس نے پلاننگ تیار کر لی کہ کس طرح سے مجھے زندگی کے آئندہ آنے والے نقشوں کو تیار کرنا ہے. اس نے ایک سوچ بنا لی, مجھے اس مرحلے تک کی تعلیم حاصل کرنی ہے اور مجھے اس لیول کی نوکری حاصل کرنی ہے کہ جس میں تنخواہ اتنی ہو. یہ ہے تجویز, کہ پہلے اس نے خود اپنے ایک نقشہ تیار کر لیا. اور ہوتا ہی ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنی کوشش کے باوجود بھی اس نقشے پر پورا نہیں اتر پاتا, تو وہ پھر نا امیدی کا, مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. دوسری چیز ہے تفویض, سپردگی. تجویز میں تو ایک انسان نے خود سارا کا سارا نقشہ متعین کر لیا, تیار کر لیا کہ مجھے مستقبل کے اندر اس طرح سے زندگی گزارنی ہے, اور تفویض میں یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے, اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں ضم کر دی کہ یا اللہ آئندہ آنے والے ایام میں میں اسی طرح زندگی بسر کروں گا جس طرح کی آپ کی پسند ہوگی. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جب کبھی دینی اور دنیاوی ترقی ملتی ہے تو بندہ اپنی اوقات سے باہر نہیں ہوتا, قدردانی کا مظاہرہ کرتا ہے, شکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے. بندے کے دل دماغ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہ تھا لیکن آپ نے ہی مجھے نواز دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انعامات کون سے بندے پر ہوئے ہوں گے. سب سے زیادہ اللہ کی پوری مخلوق میں جس ذات کے اوپر اللہ کی سب سے زیادہ انعامات کی بارش ہوئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. آپ کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے, روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, قدمین شریفین متورم ہو جاتے تھے. جب ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ کے تو اللہ پاک نے اگلے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کیے ہوئے ہیں, اور آپ تو بخشے بخشائے ہیں, اور آپ تو اللہ کے محبوب ہیں, دوست ہیں, پھر بھی آپ اتنی محنت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا, اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا کہ مجھ کو اتنے بڑے بڑے اعزازات سے نوازا, تو کیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے شب و روز نہ گزاروں؟ دن ہو یا رات, ہر لمحے ہر آن آپ اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتے تھے اور بندگی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے, باوجود یہ کہ سید الاولین والآخرین ہیں, امام الانبیاء ہیں, محبوب کبریا ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ میں بھی روزانہ اپنے رب کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایسے عاجزی انکساری کے پیکر اور اس قدر رجوع اللہ کرنے والی ذات, ایسی اونچی سرکار اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ یہ سب کچھ جو بھی مجھے ملا ہے یہ میرے رب کا فضل اور اس کی عطا ہے. کبھی بھی آپ نے اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں کیا. فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ, قیامت کے دن بھی اللہ پاک پوری کی پوری نسل انسانی کے مجھے سردار بنائیں گے. ولا فخر, میں فخر نہیں کرتا, اتراتا نہیں. اظہار تو فرمایا, امت کو آگاہ کیا کہ قیامت کے دن سرداری کا تاج کون سے بندے کے سر پر ہوگا. فرمایا کہ انا سید ولد آدم, پوری آدم کی جو اولاد ہے نسل انسانی, اس کی سرداری اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی. ولا فخر, اتراتا نہیں, فخر نہیں کرتا, گھمنڈ نہیں کرتا. اتنا اونچا مرتب اور مقام ملنے کے باوجود بھی, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب بندہ اپنے معاملات وہ تفویض کے مرحلے پر رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی کے آئندہ آنے والے ایام اور میرے آگے آنے والے حالات آپ کے سپرد ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جس کسی نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا, فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اپنے اس بندے کے لیے کافی ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لے تو بیٹا مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں اب کہیں گرنے والا نہیں, مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. رب ذوالجلال فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا, اللہ پر اعتماد کر لیا, اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے, فہو حسب, اللہ کافی ہے اس کے لیے, وہ بے فکر ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے معاملات کو بنانے والے, چلانے والے اور اچھے سے اچھے نظام دینے والے, لیکن بندے کے اندر توجہ ہو کہ وہ دین کو دنیا پر ترجیح دینے والا ہو اور اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرنے والا ہو. اللہ کی ذات ایسی پیاری ذات ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے بارے میں اگر پوچھنا چاہتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. ہر کس و ناقص کیا جانے رحمان کی ذات کون ہے. اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے, خالق ہے, رب ہے. پوری اس نظام کائنات کو اللہ پاک نے بنایا, سجایا اور چلایا, اور ہزاروں سال گزر گئے, آج تک یہ نظام چلتا چلا جا رہا ہے. فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے بارے میں اس کے جاننے والوں سے پوچھو جو رحمان کی معرفت رکھتے ہوں, جو اللہ کے دوست ہوں, جن کو اللہ کی شناخت ہو, جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو, ان سے پوچھو کہ رحمان کی ذات کون ہے. قدر زر زرگر بدانت, قدر جوہر جوہری, قدر گل بلبل شناست, قدر عنبر عنبری, سونے کی قدر و قیمت تو سنار جانتا ہے, اور جوہر اور ہیرے اور جواہرات کی قدر و قیمت یہ تو جوہری جانتا ہے جو قیمتی ہیرے بیچنے والا ہو, اور پھول کی قدر و منزلت بلبل جانتی ہے. اور فرمایا ہے کہ مشک و عنبر کی قدر و قیمت وہ مشک و عنبر والے جانتے ہیں. ہر وہ انسان کہ جو جس فن کا ماہر ہو وہی اپنے فن کی مہارت سے واقف ہوا کرتا ہے. تو اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں اگر رحمان کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان سے معلومات کرو, ان کے پاس جاؤ کہ جو رحمان کو جانتے اور پہچانتے ہیں. الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے جو خاص دوست ہیں, اولیاء الرحمن ہیں, صلحاء اولیاء اللہ, ان کے پاس جاؤ, اٹھو بیٹھو, ان کے ساتھ تعلق قائم کرو, تو تمہیں بھی رحمان کی معرفت اور محبت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا بہت آسان ہے. خود اللہ پاک نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دوست ہیں, اب مومن بھی اللہ تعالیٰ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہے تو کوئی مشکل نہیں. ایمان جب مل گیا سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے, دوستی کا سب سے بڑا امتیاز دیا ہوا ہے, سب سے بڑا تمغہ, سب سے بڑی سند دی ہوئی ہے ایمان کی نعمت, کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں, کہ بندہ اپنے اللہ کو جانتا ہے, پہچانتا ہے, مانتا ہے, تابع داری کرتا ہے. صرف اس رحمان کی مان کر چلنے والا جب اس کی مان کر چلنے لگتا ہے تو وہ رحمان کا دوست بن جاتا ہے. پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو منع کرے کہ بیٹا یہ مت کھانا, جو چیز نقصان دہ تھی منع کر دیا. دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے باپ کی غیر موجودگی میں اس چیز کو کھایا اور اترایا کہ میں تو کھا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اور دوسرے بیٹے نے باپ کی غیر موجودگی میں بھی نہیں کھایا اور وہ بچتا رہا کہ جب باپ نے منع کیا تو کیا مجال ہے کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں. تو ان دونوں بیٹوں کے اندر ایک ہے مطیع اور فرما بردار, ایک ہے نافرمان اور سرکش اور باغی ہیں دونوں بیٹے, لیکن ایک نے وفاداری کا ثبوت دیا کہ باپ موجود نہیں تھا پھر بھی اپنے ہاتھ کو روک کے رکھا, اور دوسرے نے بے وفائی کا ثبوت دیا کہ باپ موجود نہیں ہے تو اس نے ہاتھ بڑھا دیا جس چیز سے منع کیا. اب جب باپ کو پتا چلے گا تو باپ کے دل میں کس کی عظمت اور محبت زیادہ ہوگی, جس نے کہا مانا یا جس نے کہا نہ مانا. جس نے کہا مانا, بات کو مانا, غیر موجودگی میں بھی ہاتھ کو نہیں بڑھایا, تو باپ کے دل میں اس کی محبت اور اس کی قدر و منزلت زیادہ بیٹھ جائے گی. بندوں کے اندر بھی ہیں تو سارے کے سارے اللہ ہی کے بندے, لیکن جو بندہ اللہ کی مان کر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ تو ہے بھی حاضر و ناظر, عالم الغیب, علیم بذات الصدور, سینوں کے بھید کو جاننے والے, اس حاضر و موجود ذات کے سامنے جو بندہ اس کی بات کو مان کر چلتا ہے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا تو یہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اور جو بندہ غفلت کے اندر مبتلا ہو کے انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور وہ پھر کوئی گناہ کر بیٹھے یا سر عام سب کے سامنے گناہ کر بیٹھے لیکن اس کو یہ احساس نہ رہے کہ میرے رب نے مجھ کو منع کیا، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کو دوستی سے محرومی مل جاتی ہے. جو بات مان کر چلے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرے گا یہ رحمان کا دوست بن جاتا ہے، اور جو خلاف ورزی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے اور بات کو لاپرواہی کے ساتھ اور بہت ہی بے وقتی کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی سے محروم رہ جاتا ہے. تو رحمان کی ذات وہ رحمان کے جاننے والوں سے پہچان میں آتی ہے، اللہ کو اللہ والوں کے پاس رہنے سے انسان پاتا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب اور اللہ کا تعلق انسان کو نصیب ہو جاتا ہے. نگاہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے، زبان زبان کا فرق ہوتا ہے. ایک بندہ وہ ہے کہ جس کی بینائی کمزور ہے، چشمہ لگا ہوا ہے 5-6 نمبر کا، اور ایک وہ ہے جس کی بینائی بالکل صحیح سلامت ہے، بغیر چشمے کے صاف شفاف اس کو دکھائی دیتا ہے. دونوں کے سامنے ایک خاص فاصلے پر ایک قیمتی قسم کا صاف ستھرا تر و تازہ پھول موجود ہو، جس کی بینائی صحیح سلامت ہے، صاف شفاف ہے، اس کو وہ پھول اپنی تمام کی تمام نزاکتوں کے ساتھ اور تمام کی تمام رعنائیوں کے ساتھ صاف ستھرا دکھائی دے رہا ہوگا. لیکن دوسرا ہے جس کے 4-5-6 نمبر کا چشمہ لگا ہوا ہے لیکن چشمہ فی الوقت موجود نہیں، بینائی اس کی کمزور ہے، وہی پھول اتنے ہی فاصلے پر اس کو جو دکھائی دے رہا ہے تو دھندلا دھندلا، اس میں وہ شفافیت نظر نہیں آتی. پھول ایک ہے، اس کی مہک ایک ہے، اس کا کھلاؤ ایک ہے، اور اس کی تازگی اور اس کی نزاکت و نفاست ایک ہے، اس کی رانائی ایک ہے، لیکن دیکھنے دیکھنے والے کا فرق ہے. ایک وہ ہے جس کی بینائی صاف شفاف ہے، تازگی اس کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی کمی اور نقص نہیں ہے. ایک وہ ہے جس کی بینائی کمزور ہو چکی ہے اور دونوں ایک ہی فاصلے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک کو وہ صاف ستھرا شفاف دکھائی دے گا اور ایک کو میلا کچیلا اور دھندلا دکھائی دے گا، ایک ہیولا سا دکھائی دے گا. رحمان کی ذات اپنی تمام کی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ جو کہ تو موجود ہے، نگاہ نگاہ کا فرق ہے. اللہ والوں کو وہ بہت صاف ستھری دکھائی دیتی ہے، اپنے نزدیک دکھائی دیتی ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. ان کو ہمیشہ اپنے اعمال کی صفائی ستھرائی شفافیت کی وجہ سے اللہ کی ذات بالکل اپنے ارد گرد دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہر وقت یوں محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ کی نگاہوں میں ہیں. ان کی زندگی ایسی صاف شفاف بالکل آئینے کی طرح ہوتی ہے. ایک وہ کہ جس کی زندگی کے اندر میل آ چکا، گناہوں کا دھندلاپن آ چکا، وہ رب کی موجودگی کے باوجود بھی رب کو دیکھ نہیں پاتا، اس کا احساس نہیں کر پاتا. تو ذات تو بیعینی ہی اسی طرح موجود، لیکن فرد فرد کے فرق کی وجہ سے اس کی شناخت میں، اس کی معرفت میں اور اس کے دیکھنے کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. گولی ہے، اگر وہی گولی اپنے موقع اور محل کے اوپر رکھ کر چلائی جائے تو وہ بڑے سے بڑے جانور کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے، لیکن وہی گولی اگر وہ کسی غلیل کے اندر رکھ کے ماری جائے تو شاید کوئی چھوٹا سا پرندہ بھی نہ مرے. چیز ایک ہی ہے لیکن موقع اور محل کا فرق ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی آیات ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن زبان زبان کا فرق ہے. ایک زبان وہ ہے جو صاف شفاف ہے، کبھی اسے جھوٹ، غیبت، طعنے، تنقید، تنقیص اور کبھی بھی دوسروں کے بارے میں عیوب اور اس طرح کے جو گناہ کی آلودگیاں اور بےہودگیاں ہیں، فحش وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں کبھی اسے سرزد ہی نہیں ہوئی. کبھی وہ زبان کسی کی دل دکھانے کے لیے نہیں چلی، صاف ستھری ہے. تو وہی زبان جب چلتی ہے، حرکت کرتی ہے، اس پر جب اللہ کا نام آتا ہے تو وہ اس نام کے اندر جو جان اور تاثیر ہے وہ شاید اس زبان پر، نام کے آنے پر نہیں ہوتی، جس زبان کو گناہوں کے ساتھ آلودہ رکھا گیا ہو، گندا کیا گیا ہو گالیوں کے ساتھ اور گمراہ کن باتوں کے ساتھ، غیبت چغلی کے ساتھ، لا یعنی گپ شپوں کے ساتھ، تو شاید کہ اس زبان اور اس زبان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. حضرت گنج شکر بابا کے جو مشہور واقعہ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ بھی سنایا کرتے تھے کہ خاتون آئی تھی اور کہنے لگی کہ بابا جی شادی کا مرحلہ ہے، بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، سلسلہ نہیں بنتا، کوئی انتظامات نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ باہر سے ذرا مٹی کے دو تین ڈلے اٹھا لاؤ. وہ باہر گئی، مٹی کے دو تین ڈلے اٹھا لائی، حضرت نے یوں رکھا سامنے کپڑا ڈھک کے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا اور فرمایا کہ جاؤ اس کو گھر لے جا کے کھولنا. گھر لے جا کر جب جا کر کھولا دیکھا تو وہ تینوں کا تینوں موٹی موٹی سونے کی ڈلیاں تھیں. خوش ہو گئی، یہ تو اتنا بڑا سونے کا خزانہ ہاتھ لگ گیا اور نسخہ بھی ہاتھ لگ گیا. جلدی سے گھر سے باہر نکلی، موٹے موٹے مٹی کے ڈلے جمع کر کے لائی اور اس کے بعد لا کے کپڑے میں ڈھک دیے اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دی. ایک دفعہ، دو دفعہ، دس دفعہ، بیس دفعہ پڑھ پڑھ کے دم کرتی ہے، پھر جھانک کے دیکھتی ہے وہی مٹی کی مٹی. سینکڑوں دفعہ پڑھ لی، دم کر کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ مٹی مٹی ہی رہی، سونا نہ بنی. پلٹ کر آئی، کہا کہ حضرت آپ نے تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تھی، مٹی سونا بن گئی، میں تو سینکڑوں دفعہ پڑھ چکی، وہ مٹی مٹی ہی رہی، سونا نہ بنی. آپ مسکرائے، فرمایا کہ تم کن چکروں میں پڑی ہو، جو تمہیں ضرورت تھی وہ ضرورت کا سونا تم کو مل گیا، اسی سے کام چلاؤ. جب وہ پلٹ کر جانے لگی تو فرمایا کہ سورہ اخلاص تو تم نے پڑھی، کاش کہ زبان بھی تمہاری شکر گنج والی ہوتی. تو زمان زمان کا فرق ہوتا ہے کہ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کا قریب ترین دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اس کی نگاہوں میں، اس کی زبان میں، اس کی باتوں میں اور اس کے ایک ایک نقل و حرکت میں جو تاثیر ہوگی وہ اس بندے میں نہیں ہوگی جو اللہ سے دور ہے. کسی بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنو اس کا بڑا دیوانہ ہے. اسے بھی شوق ہوا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ آخر ایسی کتنی حسین پری ہے کہ جس کے اوپر مجنو اتنا فریفتہ ہے کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر مرا جاتا ہے. بادشاہ نے جب لیلا کو دیکھا تو وہ تو سانولے رنگ کی نکلی اور نقش بھی زیادہ اس کے کوئی خاص نہ تھے. اس نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا تم بڑی حسین پری شکل ہوگی اور خوبصورت ہوگی، حسن و جمال کا پیکر ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا نکلا. لیلا کو لیلا بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لیل رات کو کہا جاتا ہے. رات جس طرح اندھیرے کی وجہ سے کالی ہوتی ہے تو لیلا بھی رنگ روپ کی کالی تھی، تو اسی کالے پن کی وجہ سے جس طرح ہمارے اردو کے اندر کہا جاتا ہے ساونی، ساؤلی، سلونی، تو اسی طرح اس کے ماں باپ نے بھی اس کے کالے پن کی وجہ سے اس کا نام ہی لیلا رکھ دیا تھا. لیل سے لیلا، یعنی ساؤلی، سلونی. جس طرح مختلف عام جملوں کے اندر کلو پری بول دیتے ہیں، کبھی کچھ بول دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں، تو اسی طرح لیل سے لیلا یعنی کالی. تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے تمہارا دیوانہ مجنو اتنا تم پر فریفتا، لیکن شکل و صورت تو تمہاری خاص کوئی ایسی نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ چپ رہیں، آپ کی نگاہ میں وہ نگاہ نہیں ہے جو مجنو کی ہو. اگر آپ کے پاس بھی وہ نگاہ ہوتی جو مجنو کی ہے تو پھر اس وقت آپ کو پتہ چلتا کہ میں کیا ہوں. تو نگاہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے، ہر ایک کی نگاہوں کے اندر اللہ پاک نے الگ الگ سلسلے رکھے. دیکھنے میں تو سارے ہی بندے نگاہوں والے ہیں، کان، آنکھ، ہاتھ، زبان والے، لیکن بندوں بندوں میں فرق ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو چھپا رستم ہے، اپنے رب کو منانے میں لگا رہتا ہے، اس سے دوستی لگانے میں لگا ہوا ہے، رات دن محنت کر رہا ہے اور صبح اٹھ کر اس کو مناتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہاتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے. تو ایسا بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کی زندگی بڑی پر نور، پرسکون ہوتی ہے. ایسے دوستوں کے پھر عجیب و غریب حالات، عجیب و غریب معاملات بھی ہوا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تھوڑی سی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے تو گھوڑا بدک جاتا، آہستہ آواز سے پڑھتے گھوڑا تھم جاتا. صبح جب یہ ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو فرمایا کہ رات تمہارے قرآن کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اتر آئے تھے، اگر تم صبح تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے. تہجد کے بعد جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا آسمان کی طرف، ایک سفید سی پر رونق چھتری نما چیز جس میں جھل مل جھل مل جگمگاہٹ تھی، ایک چیز اوپر کی طرف جاتی ہوئی دیکھی. تو یہ جب سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن کریم سننے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر آئے تھے. اگر تم صبح نماز فجر تک پڑھتے رہتے تو یہ مدینے والے بھی تمہارے اوپر اللہ کے فرشتوں کو اترا ہوا دیکھ لیتے. دوستی کے معاملات ہیں، جب دوستی، تعلق اور قرب اتنا بڑھ جائے، ان بندہ اتنا آگے نکل جائے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو منانے میں لگا ہوا ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہا رہا ہو، تو ایسے بندوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی معاملات فرمایا کرتے ہیں. ایک صحابی تھے, رات تہجد پڑھ کے جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ رات تو تم تہجد میں بڑے روئے اور تمہارے اس رونے نے اللہ کے فرشتوں کو بھی رلا دیا. جو گڑ گڑا کر تم اللہ کے سامنے آوازاری کر رہے تھے تو اللہ کے فرشتے بھی تمہاری اس حالت کو دیکھ کر رونے لگے. یہ سارے معاملات دوستی کے ہوتے ہیں کہ جس سے دوستی پکی ہوتی ہے تو دوست کی خوشی میں خوش ہونا, دوست کی غمی میں غم ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے جن بندوں کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے, اللہ کا تعلق مل جاتا ہے, اللہ کی دوستی مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ عجیب و غریب معاملات فرماتے ہیں. صحابہ اکرام تو ظاہر ہے کہ عشق و محبت کے اندر انتہا کو پہنچ چکے تھے, اللہ کی محبت میں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. ایک صحابی بکریاں چراتے تھے اور شام کو جب بکریوں کا ریوارڈ لے کر واپس پلٹتے, آ کر پوچھتے کہ کوئی نئی آیت تو نازل نہیں ہوئی آج, کوئی نیا فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو. تجسس ہوتا تھا علم کی اور نئے حکم کی, ایک گوئے کے طلب تھی, جستجو تھی. تو شام کو پلٹ کر روز یہ معمول تھا, پوچھتے تھے کہ کوئی نئی آیت اتری ہو تو سناؤ, کوئی نیا فرمان جاری ہوا ہو تو بتاؤ. تو ایک دن جب آئے, ساتھیوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے آیت اتاری ہے جس میں اللہ پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ اے میرے بندو, میں ہی تم کو رزق دینے والا ہوں. جلال میں آ گئے, ناراض ہو گئے, کہنے لگے ایسا کون سا بندہ ہے جس کی وجہ سے میرے رب کو قسم اٹھانی پڑی. محبت کے انداز ہیں کہ اللہ پاک کو قسم اٹھا کر بتانا پڑ رہا ہے ایسا کون سا بندہ ہے بندوں کے اندر کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک اس بات کو پکا اور پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھا کر اس کو سمجھا رہے ہیں. یعنی اللہ کا بندہ محبت میں تو اتنا سرشار ہوتا ہے کہ وہ تو ایک اشارہ پانے پر اللہ کی بات ماننے کو تیار ہوتا ہے. تو حیران ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ آخر ایسا کون سے لوگ ہیں کہ جن کو سمجھانے کے لیے, جن کو یقین دلانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی. محبت جب مل جاتی ہے, سچی محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اس کے آنسوؤں کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آنسو بھی اللہ کو پسند آتے ہیں, اس کا ہنسنا بھی پسند آتا ہے, اس کا رونا بھی پسند آتا ہے, اس کی خوشی اور غمی ساری اللہ ہی کے لیے ہوا کرتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر, ذکر اللہ کی کثرت سے, نیکی اور اطاعت اور عبادت کے اندر. جتنا بھی زیادہ انسان منہمک ہو کر پاک و صاف زندگی بسر کرتا ہے, جتنا زیادہ اس کا اندر صاف اور شفاف ہوتا چلا جاتا ہے, اتنے ہی زیادہ اللہ کا قرب اس کو بڑھتا چلا جاتا ہے. گناہوں سے بچنا, نیکیوں میں لگنا اور ذکر اللہ کی کثرت, یہ انسان کو بہت زیادہ اللہ کے قریب سے قریب تر کرتی چلی جاتی ہے. اور اس چیز کے اندر مددگار اور معاون چیز ثابت ہوتی ہے نیک بندوں کی صحبت. ظاہر ہے کہ دیکھنے میں تو سارے انسان دکھائی دیتے ہیں, لیکن انسان انسان میں فرق ہوتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر جب انسان سفر کے لیے جاتا ہے تو ایئرپورٹ پہ بسا اوقات یہ پائلٹ حضرات بھی آ رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ داخل ہو کے اندر چلے جاتے ہیں. اب دیکھنے والا بولے یہ بھی تو انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ پیچھے زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی جو تعلیم ہے, ان کی جو محنت ہے, جو ان کی جد و جہد ہے, جو کوشش ہے, پورے ایک سرمایہ انہوں نے لگایا, اس کے بعد اس مقام تک پہنچے کہ آج وہ پورے مسافروں کی ایک پوری جماعت کو لے کر ساری کی ساری ایک منزل سے دوسری منزل تک ان کو پہنچاتے ہیں. کوئی دوسرا آدمی وہاں آ کر بیٹھ جائے ان کی جگہ پر, وہ چیز سنبھال لے تو خود تو ڈوبے سرم, تم کو بھی لے ڈوبے, خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا. دیکھنے میں انسان ہے, لیکن وہ انسان جو اس مقام پر فائز ہے وہ تمام کی تمام ان نزاکتوں سے واقف ہے کہ کس وقت مجھے کس انداز سے مسافروں کو لے کر اڑنا ہے, کس طرح اترنا ہے. انسانوں میں بھی سارے انسان یکساں دکھائی دیتے ہیں, لیکن جو اللہ کے دوست ہیں وہ ان ساری نزاکتوں سے واقف ہوتے ہیں, اتار اور چڑھاؤ سے واقف ہوتے ہیں, نشے و فراز سے جانتے ہیں کہ اس وقت میرے رب کی چاہت کس چیز میں ہے, اس وقت کس انداز کو اپنانا ہے, کون سے طریقے کو اختیار کرنا ہے. بے شک انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں, لیکن یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ والا جو اپنی منجائی کرا چکا ہے, تربیت حاصل کر چکا ہے, ٹریننگ حاصل کر چکا ہے, اور وہ پھر کسی ایک منصب پر جا کر پہنچ چکا ہے, تو اس میں اور ایک عام آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. دیکھنے والے کی نگاہ میں تو سارے ہی انسان ہیں, لیکن ایک وہ جو اللہ کا دوست بن چکا, اللہ کا قرب جس کو نصیب ہو چکا, اس کی زبان سے نکلنے والی بات اور اس کے قول و فعل, اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے ہیں. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا اشعث اغبر مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابر، کتنے ہی میلے کچیلے بکھرے بال والے میلے کچیلے حال والے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ دروازے پر جائے تو ان کو دھتکار کے دھکیل دیا جائے، واپس کر دیا جائے، لیکن اللہ کے وہ ایسے قریبی محبوب بندے ہوا کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی موقع پر اللہ کے نام کی قسم اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قسم کے نہ جھوٹا ہونے نہیں دیتے. اگر کسی موقع پر قسم اٹھا کر کہہ دیا خدا کی قسم ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر دیتے ہیں. اللہ کے بندوں بندوں میں فرق ہے. یہ بندوں کی دوستی کسی کی پیشانی سے دکھائی نہیں دیتی، کسی کے گلے میں لٹکے ہوئے تمغے سے دکھائی نہیں دیتی، یہ دل کے معاملات ہیں. دل جتنا صاف شفاف ہوتا چلا جاتا ہے، گناہوں اور برائیوں سے اس کو جتنا بچایا جاتا ہے، معاملات کی صفائی رکھی جائے، اخلاقیات کی پاکیزگی کو اپنایا جائے اور دین اسلام کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کی جائے اور نیکیاں اور اطاعت کے اندر بندگی اسی انداز سے کی جائے جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو وہ بندہ اندرون خانہ اللہ تعالیٰ کا بڑا چہیتا اور لاڈلا بندہ ہوتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتے تھے، پورے پورے گھر کے ساز و سامان لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے. ایک موقع ایسے ہی تھا، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہ تھے تو ٹاٹ کا لباس پہن لیا. آج کل تو مشینی دورہ ہے، ایک سے ایک نفیس لباس بنتے ہیں. اس وقت تو ہاتھ کے دوروں سے لباس پوشاک اور کپڑے تیار ہوتے تھے، تو اس کپڑوں کے اندر بھی عام کپڑے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، جبریل امین تشریف لے آئے. دیکھا تو حضرت جبریل امین نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. آ کر سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگے کہ یا رسول اللہ، جبریل امین نے آج تو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز ایسا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی آج سب کے سب ٹاٹ کا لباس پہنو. جبریل آج ابو بکر صدیق نے آج چونکہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، فرمایا کہ اسی لیے میں بھی یہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. اور وہ پوچھتے ہیں کہ صدیق اکبر سے پوچھیں، ابو بکر سے پوچھیں کہ کیا وہ اس حالت پر مجھ سے راضی ہیں. سنتے ہی حضرت صدیق اکبر نے جب اللہ کا پیغام سنا اور فرمان سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں. بظاہر دیکھا جائے ٹاٹ کا لباس ایک غربت کا اظہار ہے کہ صحیح طرح لباس پوشاک بھی میسر نہیں، غربت و افلاس کے حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن دوستی کتنی اعلیٰ کہ اللہ پاک جبریل امین اور تمام فرشتوں کو انہی جیسا لباس پہنا رہے ہیں. آج ہمارے دوست نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اے فرشتوں آج تم بھی ٹاٹ کا لباس زیب تن کرو. تو یہ دوستی کے معاملات ہیں، قرب کے معاملات ہیں. بندہ جتنا زیادہ صاف شفاف ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اندر نکھار ہوگا، دل کے اندر اللہ کی محبت اور عظمت ہوگی. اللہ کی محبت اور عظمت وہیں آتی ہے جہاں دل صاف ستھرا ہو، گناہوں کی محبت سے خالی ہو، دنیا کی چاہتوں سے خواہشوں سے خالی ہو. نفس کو مارنا پڑتا ہے، نفس کی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، دنیا داری سے انسان کو تھوڑا سا رک کے چلنا پڑتا ہے. دنیا تو ایسی چیز ہے کہ یہ بمنزل سایہ کہے کہ جس طرح ایک انسان سایہ کے پیچھے چلنا شروع کرے تو سایہ آگے سے آگے ہی نکلتا جاتا ہے، انسان کے ہاتھ نہیں لگتا. لیکن اگر سایہ سے منہ موڑ کے انسان چلنا شروع کرے تو سایہ اس کے پیچھے خود بخود چلا آتا ہے. دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا بھاگتی ہی چلی جاتی ہے، ان کو اپنے پیچھے لے جاتی ہے، اور دنیا سے منہ موڑ کر پیچھے آنے والے، دنیا خود ان کے پیچھے چل کر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی، اللہ کا تعلق یہ رحمان کے جاننے والوں سے ملتا ہے. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو رحمان کے جاننے والوں سے اس کی معلومات حاصل کرو. پھول کے بارے میں معلومات چاہیے ہو تو بلبل بتائے گا کہ پھول کی حقیقت کیا ہے، اس کا کمال اور اس کی خوبی کیا ہے. گدھ کیا جانے کہ پھول کا کیا کمال ہے، کیا اس کی خوبصورتی ہے، کیا اس کی خوشبو اور مہک. وہ گدھ جس کے دل دماغ میں ہمیشہ بدبودار مردار کی مہک بسی ہوئی ہو، وہ تو تعفن کو پسند کرتا ہے، بدبو کو پسند کرتا ہے. تو نیک سیرت اور ایک صاف ستھرا انسان وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح پہچانتا ہے. دنیا دار کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے معاملات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں گویا کہ خبر دے رہے ہیں, الرحمن فاسأل بہ خبیرا, رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو قدردانوں سے معلوم کرو. قدردان جو رحمان کی قدر شناسی کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے رب کی عبادت اور اطاعت اور اس کی محبت کا حق ادا کیا ہے, انہی کے پاس اٹھو گے بیٹھو گے تو تمہیں بھی اس کی محبت اور معرفت کا حق مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے نظام زندگی کے اندر ایسے سلسلے بنائے ہیں کہ یہ سلسلے سال ہر سال سے چلتے چلے آ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نیک بن جاتے ہیں, برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ برے بن جاتے ہیں. نیکی نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آتی ہے اور بدی برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے خود بخود انسان میں دائیہ پیدا ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ایک بزرگ دوست ہیں, اس سفر پہ فرمانے لگے نصیحت کرتے ہوئے, دو تین چیزوں کی تلقین فرمائی. فرمایا کہ ایک تو اچھے ماحول میں رہنے کی کوشش کریں, ہمیشہ اچھے ماحول کو اپنا کے رکھیں, کیونکہ انسان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اچھے ماحول میں رہیں گے تو خود بخود اچھائی انسان کے اندر آئے گی. برے ماحول سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائیں. برا ماحول کہیں یا بری صحبت کہیں, بات ایک ہی ہے. ماحول انسان کے ارد گرد حال اور ماحول. تو فرمایا کہ ایک تو اچھے ماحول کے اندر ہمیشہ اپنے آپ کو رکھیں تو نیکی آسان رہتی ہے, برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسرے فرمانے لگے کہ ذکر اللہ کی کثرت رکھیں. فرمایا کہ یہ ذکر تو ہمارے لیے پیٹرول ہے, پیٹرول گاڑی میں ڈلتا رہتا تو گاڑی چلتی رہتی ہے, پیٹرول ختم ہو جائے تو گاڑی رک جائے گی. اور ایک موقع پر فرمانے لگے کہ یہ ذکر اللہ تو ہمارے لیے غذا ہے, اگر غذا ہی نہ ہو تو بدن کہاں کام کرے گا. ذکر اللہ کی کثرت رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد زبان پر جاری اور ساری رہے. اور تیسری چیز فرمائی, فرمایا کہ دعا کا اہتمام رکھا جائے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے پل پل پہ دعائیں مانگی جائیں. فرمایا کہ دعا کے ذریعے سے سب سے پہلے جو ماحول اچھے ماحول کو اپنائے, اس کے ذریعے سے انسان میں اچھائیاں آتی ہیں, برائیوں سے بچا رہتا ہے. ذکر اللہ کے ذریعے سے فرمایا کہ اللہ کا قرب ملتا ہے, اللہ کی محبت اور تعلق ملتا ہے. فرمایا کہ دعا کا اہتمام رکھا جائے, دعا کے ذریعے سے بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو بھکاری ہے, وہ پل پل پہ اس کو اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, وہ پل پل پہ اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کر رہا ہے, وہ تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے, یا اللہ یہ دے دیں, یا اللہ وہ دے دیں, یا اللہ یہ چاہیے, یا اللہ وہ چاہیے, یا اللہ یہ انتظام کر دیں, یا اللہ وہ انتظام کر دیں. تو وہ مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے اللہ سے مانگ مانگ کے جتنا زیادہ مانگے گا اتنی زیادہ اس کے اندر عجز انکساری پیدا ہوگی, بندگی پیدا ہوگی. پھر اس پر ایک قصہ بھی سنانے لگے اپنے ایک دوست کے حوالے سے, کہ دوست نے مجھے ایک قصہ سنایا, کہیں انہوں نے پڑھا تھا. فرمانے لگے کہ ایک بچہ ٹوٹی ہوئی چپلوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, کسی اللہ کے بندے نے دیکھا تو ترس آیا, جا کے اس نے نئی چپل خریدی, لا کے بچے کو دی, تو بچہ بے ساختہ کہنے لگا کہ کیا آپ خدا ہیں. تو اس نے کان پکڑے کہا نہیں نہیں الحاظب اللہ, میں خدا کہاں سے آ گیا. تو معصوم بچہ کہنے لگا کہ کل رات ہی تو میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ اللہ چپل ٹوٹ گئی میری, مجھے نئی چپل دے دیں, تو مجھے لگا کہ شاید آپ خدا ہو. تو جب وہ شخص چلنے لگا, کہا کہ خدا نہ صحیح, آپ خدا کے دوست ضرور ہیں, کیونکہ خدا نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پھر کام بناتے ہیں, معاملات سلجھاتے ہیں. بندہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو پھر اللہ پاک وہاں سے بھیج دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا. قرآن کریم سچا, اللہ کے وعدے سچے, لیکن صرف اس معیار پہ بندے کو اترنے کی ضرورت ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ سے حقیقت میں ڈرتا ہو, تقوی اختیار کرتا ہو, حقیقت میں جس کو تقوی مل جائے. تقوی کا معنی یہ ہے کہ عبادت بر وقت انجام دینے والا ہو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو, گناہوں اور برائیوں سے بچ کر رہے, نیکیاں اپنے وقت پر انجام دیتا رہے, یہ ہے تقوی. عوامیت پر عمل کرے, جو جو اللہ پاک نے کرنے کے کام دیا ان کو کرتا رہے, جن سے منع کیا ان سے رکتا رہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جس کسی نے تقوی اختیار کیا, جس کسی نے اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کیا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ پاک اس کے لیے ایسے راستے بناتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے, آسانیوں کے, فراخیوں کے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اس کے لیے اللہ پاک مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اس کو وہاں سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوتا. تو بندہ اللہ کا دوست بن جائے, اللہ تعالیٰ اس کے والی وارث بن جاتے ہیں, پھر ایسے شاہی انتظامات کراتے کہ بندے کی عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ یہ آپ نے میری فلانی ضرورت کہاں سے پوری کی. ایک دن ہمارے استاد محترم کے لیے ہمارے ایک ساتھی ہیں، پڑھ لکھ کے فارغ ہو کے وہ چلے گئے لندن، وہیں پر یہ مقیم ہیں. تو عید کا یہ ایسے کوئی خوشی کا موقع تھا تو اس نے اپنے ہمارے مختلف استادوں کے لیے لفافے بھیجے، اس میں کچھ رقم تھی کہ فلانے استاد کو اتنے ہزار، فلانے کو اتنے ہزار، فلانے کو اتنے ہزار ہدیہ دے دینا. تو ہمارے استادوں میں سے ایک استاد، ان کے لیے بھی اس نے ایک رقم بتائی کہ اتنے ہزار ہمارے فلانے استاد کو دے دینا. تو وہ جو رقم کی تعداد تھی، جو مقدار تھی، جب استاد نے وہ لفافہ لیا اور ہمارے ساتھی نے دیا کہ استاد جی یہ فلانے ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، استاد جی لفافہ کھولا، دیکھا جو اس میں جو مقدار تھی، قسم اٹھا کر استاد کہنے لگے کہ خدا کی قسم اللہ پاک نے اس کو دل میں ڈالا ہے کہ جو جتنی میری ضرورت تھی اللہ پاک نے دیکھو اتنی رقم میرے پاس کہاں سے بھیج دی. پاکستان میں رہنے والے، اپنی ضرورت اللہ سے مانگنے والے، اللہ پاک لندن سے لفافہ تیار کرا کر بھیج رہے ہیں، اور جتنی مقدار کی ضرورت تھی اللہ پاک نے ہو بہو بیائی وہی مقدار بھیج دی. استاد الحدیث ہیں ہمارے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، عمر دراز عطا فرمائے. جامعہ العلوم الاسلامیہ بن ایروڈون میں اب بھی بہت بڑے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، بہت متقی اللہ والے اور بہت ہی عاشق رسول، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آتے ہیں تو آنسو ایسے موتیوں کی طرح ان کی ٹپکتے ہیں، دل چاہتا چوم لے. گورے چٹے بڑے خوبصورت نورانی چہرے والے اور عشق و محبت میں ایسے سرشار کہ جہاں بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہیں آپ کا کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کوئی تذکرہ، ایسے دونوں آنکھوں سے ایسے بالکل صاف شفاف موتیوں کی طرح آنسو ایسے ٹپکتے ہیں. دیکھ کے بڑا پیار آتا ہے کہ کیسے کیسے چاہنے والے اللہ کے نیک بندے. تو برجستہ استاد قسم اٹھا کر کہنے لگے کہ اللہ پاک نے ضرور اس کو یا تو خواب میں دکھایا یا کسی طرح سے آگاہی ہوئی کہ جتنی رقم مجھے درکار تھی اللہ پاک نے وہ مجھے بھیج دی. اللہ کا بندہ بن جائے انسان تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام ایسے بناتے ہیں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، صلیبیوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، مار کا بڑا شدید تھا، تو عیسائیوں نے اپنی ساری کی ساری فوجی قوت صرف کر دی. آخر میں ان کا ایک بحری بیڑا تھا، اس بحری بیڑے کو بھی طلب کر لیا کہ وہ بیڑا تمام کے تمام ساز و سامان کے ساتھ، افراد قوت کے ساتھ وہ بیڑا بھی چل پڑے اور یک بار کے ہم مل کر حملہ کریں گے مسلمان افواج پر. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب معلوم ہوا تو رات کا وقت تھا، چلے گئے بیت المقدس اور وہاں ساری رات اللہ کی عبادت میں رو رو کے گزار دی. صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب نکلے تو بیت المقدس کے باہر ایک کسی اللہ والے پر نظر پڑی جو صاحب عزیمت تھے اور صاحب نظر تھے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلتے چلتے ان سے ملاقات کر لی اور دعا کی درخواست کی کہ عیسائیوں نے، صلیبیوں نے بڑا حملہ کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے اور کمک کے لیے انہوں نے بڑے بحری بیڑے کو بھی بلوا لیا ہے اور وہ مل کر یکبارگی حملہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری مسلمانوں کی فوج کی تعداد بھی کم ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. ان بزرگ ہستی نے، صاحب دل، صاحب بصیرت تھے، صاحب نظر تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے سلطان تمہارے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا. چند ہی دن گزرے کہ خبر آئی، اطلاع آئی کہ واقعتاً وہ بحری بیڑا راستے ہی میں ڈوب گیا. بندہ مومن یہاں تنہ تنہا اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، مدد مانگ رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے اور ایک بحری بیڑے کو اللہ پاک اس کے آنسوؤں کی بدولت ڈبو رہے ہیں. بندہ اللہ کا دوست جب بن جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں اور کبھی بندہ خوشی میں روتا ہے، کبھی غمی میں روتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم اپنے دل کو صاف ستھرا رکھا کیجئے. تو حضرت ابراہیم کو دل کے صاف ستھرا رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو دھو لیا کریں. حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یا رب میرے دل تک تو پانی پہنچنے کا کوئی ذریعہ اور سامان نہیں، تو میں اس کو کس طرح دھویا کروں، پانی تو وہاں تک پہنچ نہیں پاتا. فرمایا کہ اے ابراہیم دل پانی سے نہیں دھلتا، یہ آنکھوں کے آنسوؤں سے دھلتا ہے. آنسو بہایا کریں تو آنسوؤں کے بہانے سے دل کی دھلائی ہوتی ہے، دل صاف شفاف رہتا ہے. دل اگر صاف کرنا ہو، اس کے میل کچیل کو دھونا ہو، زنگ کو ختم کرنا ہو، تو پھر یہی چیز کارآمد ہے کہ تنہائیوں میں، اللہ کے سامنے دعاؤں میں، عبادات اور طاعات میں، تلاوت کلام پاک میں چلتے پھرتے جب کبھی موقع مل جائے اللہ کے سامنے آنسو بہا لے. آنسوؤں کے بہانے سے دل صاف ستھرا ہوتا ہے، شفافیت آتی ہے، اور جب انسان آنسو بہا لیتا ہے بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. جب کبھی رونا آ جائے، آنسو بہ جائیں، دل کو بڑا اطمینان اور قرار سے مل جاتا ہے کہ آج رب کا انعام ہوا کہ آنسو بہانے کا موقع اس نے عطا فرما دیا. خوشی میں بھی آنسو بہائے جاتے ہیں، غمی میں بھی آنسو بہائے جاتے ہیں. رب سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ خوشی ہو تو انسان آنسو بہا دے، غمی ہو تو آنسو بہا دے. اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر رونے والی آنکھیں انسان کو مل جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ دل دھل دھل کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. دل کی قساوت، دل کی شقاوت، دل کی ظلمت، دل کی تاریکی، دل کی سختی، یہ ختم ہو جاتی ہے آنسو بہانے سے. ایک بزرگ گزر رہے تھے، اللہ کے دوست تھے، پتھر کو دیکھا رو رہا ہے. پوچھنے لگے پتھر تو کیوں روتا ہے؟ کہا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے لوگو، جہنم کی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی ان پتھروں میں نہ ہوں جن کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اس خوف سے رو رہا ہوں، اللہ سے ڈر لگتا ہے. میں ترس آیا، دعا کی یا اللہ اس پتھر کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے، اس کو امان دے دے. اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، فرمایا کہ یہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا. تو ان بزرگ نے اس کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں اللہ پاک جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے، خوشخبری دے کر چلے گئے. مدت کے بعد واپس پلٹ رہے تھے، اسی پتھر کے پاس سے گزر ہوا، دیکھا پھر رو رہا ہے. فرمایا کہ اب کیوں روتے ہو؟ تمہیں تو اللہ پاک نے خوشخبری دے دی تھی کہ تمہیں جہنم کا ایندھن نہیں بنایا جائے گا. کہا کہ میں پہلے تو غم میں رو رہا تھا، صدمے میں رو رہا تھا، خوف سے رو رہا تھا، اب خوشی سے رو رہا ہوں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے، مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا. اللہ کی ڈر اور خوف سے بھی رونا یہ بھی پسندیدہ ہے، اللہ کی محبت اور خوشی میں رونا یہ بھی پسندیدہ ہے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، فرمایا کہ اے ابی، اللہ پاک آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تلاوت کلام پاک کریں، میں بھی سنوں گا، عرش پر رب ذوالجلال بھی سنیں گے. سن کر ہل گئے اور کہا اوسمانی ربی، کیا رب ذوالجلال نے میرا نام لے کر یہ پیغام بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں. سنتے ہی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری ہو گئے کہ کہاں میں اور کہاں رب ذوالجلال نے عرش اعظم سے میرے لیے فرمائش بھیجی. کیا میری تلاوت اتنی پسند ہے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ وہ ابن کعب سے کہیں کہ وہ تلاوت کلام پاک؟ تو خوشی سے آنسو جاری ہو گئے. تو کبھی خوشی سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کبھی غمی سے آنسو جاری ہوتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جیسے ہی سنا کہ آج فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کیا صدیق اکبر اس حالت میں راضی ہیں، یہ سنتے ہی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے. فرمانے لگے میں تو اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں. بندہ جب اللہ سے راضی ہو جائے، اس کی محبت اس کو نصیب ہو جائے، دل صاف ستھرا ہو، آرزوئیں انسان خاک کر لے، آرزوؤں کو مٹا دے، اور اپنی خواہشات کو دین اسلام اور شریعت کے تابع کر لے، تو پھر دل یہ بڑا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کی دھڑکنوں میں بھی پھر اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں، اور پھر یہ دل مرکز بنتا ہے محبت کا، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، پھر انسان کا قول اور فعل یہ سب چیزیں اللہ کی پسند اور مرضی بن جاتی ہیں. آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. انسان اپنی آرزوؤں کا خون کرے، خواہشات کو مار لے، پامال کر لے کہ خواہشات سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو غالب رکھ لے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی. اللہ کی محبت کی حلاوت جس کو نصیب ہو جائے، پھر بندہ ہی جانتا ہے کہ وہ حلاوت کیسی میٹھی ہوتی. حضرت شبلی رحمہ اللہ کے سامنے جب کبھی کوئی اللہ کا نام لیتا، حضرت شبلی فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ شیرینی نکلتی اور آپ نکال کے اس کے منہ میں ڈال دیتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ سامنے والے نے میرے محبوب کا نام لیا ہے تو کیا میں اس کا منہ میٹھا نہ کروں؟ ہمیشہ اللہ کا نام لینے والے کا شیرینی کے ذریعے سے اس کا منہ میٹھا کر دیا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا نام لینے والا منہ ہے. ایسے ایسے واقعات ہوئے محبت کے میدان کے اندر، عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. اللہ کے ایک محبوب بندے گزرے، حضرت شیخ ابو الحمد سیلانی رحمہ اللہ، کہ جن کو اللہ پاک نے یہ محبت کا معاملہ عطا فرمایا کہ جب وہ اللہ کی محبت میں روتے تھے، آنسو جب بہتے تھے تو ان کے آنسوؤں کے اندر مشک و عنبر جیسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ پاس کا پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا تھا. حضرت ابو العاصم امام عاصم رحمہ اللہ، ان کا بھی انداز یہ تھا جب گفتگو کرتے تھے منہ سے خوشبو پھوٹتی تھی. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ منہ میں کچھ خوشبودار چیز رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں. امام عاصم بڑے قرا گزرے ہیں، قرا میں سے ایک بڑے امام گزرے. فرمایا کہ نہیں، خوشبو تو کیا رکھتا ہوں، قدرتی خوشبو ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ خوشبو آپ کو کیسے نصیب ہوئی؟ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا، آپ نے میری خدمات کو سراہا، فرمایا کہ رات دن تم بڑی محنت سے، بڑے خلوص اور اخلاص اور جذبے کے ساتھ قرآن کی تعلیم اور تدریس میں لگے رہتے ہو، رات دن میرے اللہ کا کلام پڑھتے رہتے ہو، کیا ہی پیارا تمہارا منہ ہے، کیا میں اس کو چوم لوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو بوسہ لے لیا، فرمایا کہ اس رات کے بعد سے جب بھی میں کلام کرتا ہوں تو میرے منہ سے مشک عنبر جیسی خوشبو آتی ہے. محبت جب انسان کو سچی مل جائے تو ایسے اس کو حلاوتیں ملتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی محبت سمیٹنے کے معاملات نصیب فرمائے، سچا تعلق مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جب مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، یہ سارے کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنی محبت میں سرشار ہو کر عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے تو جیتے جی معاملات کا اظہار فرما دیا کہ جو بھی بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، خوف زدہ رہنے والا ہے، یہی جنت کا اصل حقدار ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو بندہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو جنت کا ٹھکانہ حاصل کرنے میں ظاہر ہے کہ گناہوں سے بچنا، نیکی میں لگنا، اس کا بہت ہی گہرا اثر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں گناہوں سے نفرت اور بیزاری نصیب فرمائے، دوری نصیب فرمائے، اور اپنی محبت کے اندر سرشار ہو کر اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو اطاعت اور فرما برداری کے جذبے نصیب فرمائے. آج اسی میں اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے. یا اللہ عبادات کے اندر وہ حلاوت عطا فرمائیے، وہ خلوص اور جذبے عطا فرمائیے کہ جس کے ذریعے سے ہم آپ کا قرب حاصل کر سکیں. یا اللہ یہ دنیا جو ایک فانی گھر ہے، یا اللہ اس کی فنائیت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. آخرت جو باقی رہنے والا گھر ہے، اس کی حقیقت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ دنیا کے بھی تمام کے تمام معاملات ہم سب کو اچھے انداز سے عطا فرمائیے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، یا اللہ ہم سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائیے، وفی الآخرۃ حسنا، آخرت بھی ہم سب کو اچھی عطا فرمائیے. وقنا عذاب النار، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو بچا لیجیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام کے تمام ضروریات ہم سب کی اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجیے. یا اللہ تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائیے. یا اللہ خیر و برکتوں سے نواز دیجیے، ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، قرب تام عطا فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائیے، متبع سنت بنا دیجیے. اے الہ العالمین، زندگی بھر ہمیں نیک صحبتوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائیے، اپنے دوستوں کا تعلق یہاں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار عطا فرمائیے. یا اللہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر سے سیرابی نصیب فرمائیے. یا اللہ کسی بھی مرحلے میں ہمیں محرومی اور ناکامی کا سامنا نہ کرائیے. یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب اور کامران رکھیے، آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی نصیب فرمائیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کی ہمیشہ کی اللہ ترقیوں سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ کمال عطا فرمائیے، زوال سے بچا لیجیے، تمام کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت لے لیجئے. یا اللہ آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.